بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ سے کرنے کی ہیں اور وقتاً فوقتاً ہوتی بھی رہتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تفہیم اور تشریح کے لیے جو لوگ کہیں بھی منسلک ہوتے ہیں انہیں تعمیری کام میں ایک دوسرے کا معاون رہنا چاہیے، اس وقت دنیا بھر میں ہر جگہ مسلمان اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح نشأت ثانیہ ہو جائے اور کسی طرح اسلام کا وہ عروج کا دور واپس آ جائے جس کو وہ اپنے خطبہ کی زبانی اور کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر ہمارے بچے سوچتے ہیں کہ اب ہم کس کا ساتھ دیں اور کہاں جائیں، اور جہاں بھی انہیں اپنے جذبات کی تسکین کا موقع ملتا ہے وہ اس کی روح اور اس جتھے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اپنی تمام صلاحیتیں اس میں کھپا دیتے ہیں اور وہاں کے قائدین بھی خوب جی بھر کے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی آدمی اللہ کے دین کی خدمت میں کسی جماعت اور گروہ کی مدد کر رہا ہے یا ان کے ساتھ چل رہا ہے تو جب تک شرعاً ضرورت پیش نہ آ جائے اور شریعت واجب اور فرض نہ قرار دے، کسی کی بھی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ طرز عمل اور رویہ کہ صرف میں حق پہ ہوں اور باقی حق پہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ دین کو نقصان پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ میں حق پہ ہوں اس لیے کہ میں لکھتا پڑھتا ہوں، اور اصل دین یہ ہے، اور تبلیغ والے سارے گمراہ ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کا سب بزدلوں کی بات۔ میں بالکل حق پہ ہوں، چلا لگاتا ہوں، چار مہینے لگاتا ہوں، اور یہ جتنے مفتی اور علماء دین ہیں ان کو دین کی کوئی سمجھ نہیں۔ حق پہ ہوں، اہل تشیع کے خلاف ہوں، مار دوں میرا بس چلے تو کوئی ایک شیعہ دنیا میں نہ رہے، اور یہ جتنے باقی ہیں یہ میری مدد نہیں کرتے، یہ بھی انہی کے ساتھ۔ والعیاذ باللہ، اس قسم کی باتیں اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہیں، شریعت کو اور اس کے مقاصد کو تلف کر دینے والی ہیں، اور کبھی بھی ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے اچھا اور امن کا راستہ یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت کے دائرے میں رہے، اور جب تک کتاب و سنت فرض نہ قرار دے، دین کے کام کرنے والوں کو نہیں تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، اور کسی کو بھی برا کہتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے کہ میں جن کو برا کہہ رہا ہوں ان کے اخلاص کی دولت، ان کا اللہ سے تعلق اور ان کی جد و جہد، وہ میری زبان پہ فیصلہ نہیں ہونا، وہ فیصلہ خود اللہ نے کرتا. اس لیے جو اصل دین ہے نا، اللہ اس کو کبھی بھی منہدم نہیں ہونے دیتا. جو اصل دین ہے، کچھ ہو جائے خدا اسے محفوظ رکھتا ہے اور خدا حفاظت فرماتا ہے. تو اصل دین اللہ تعالی اسے منہدم نہیں ہوتا ہونے دیتا. بڑی سبق سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک دم سے صورتحال سامنے نہیں آتی، وقت لگ جاتا ہے. مکہ مکرمہ دنیا میں ایک ہی مرتبہ دارالخلافہ بنا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی نسبتیں بہت بلند تھیں. وہ پہلا بچہ تھا جو مسلمانوں کی عمومی ہجرت کے بعد پیدا ہوا. یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمان خواتین پہ ایسا جادو کیا ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوگی. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما جب پیدا ہوئے ہیں تو گلیاں اور محلے گونج اٹھے اللہ اکبر اس نعرے کے ساتھ کہ یہودیوں کی بات جھوٹی ثابت ہوئی. اسی لیے شامیوں نے جب شہید کیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو، تو عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے، انہوں نے کہا جنہوں نے عبداللہ کی پیدائش پہ اللہ اکبر کہا تھا وہ آج کے قتل کرنے والوں کی بنسبت بہت اونچے درجے کے لوگ تھے جو آج عبداللہ کی شہادت پہ اپنی فتح اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے. پھر عبداللہ ابن زبیر کو ان کی والدہ اسماء رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا، اور کوئی چیز اس بچے نے نہیں چکھی. پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، پھر کھجور اس کی مٹھاس چٹائی، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما چوسنے لگے انگلی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ہنسے اور آپ نے فرمایا دیکھو کہ تمہارے بیٹے کو مٹھاس سے کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے. پھر نام تجویز بہت مناقب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے اور تربیت بھی ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہی سے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا تھا. انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ خالہ جو کچھ آتا ہے آپ سب خرچ کر دیتی ہیں، رکھتی ہی نہیں ہیں. تو اللہ کی قسم آئندہ وہ کئی لاکھ درہم دیگیں آئی تھی پوری پوری بھر کے. اور ظہر ہوئی تو اس نے کہا نوکرانی نے کہ روزہ ہے آپ کا بھی میرا بھی، آج اگر گوشت پکاتی تو اچھا ہوتا. تو پھر میں پہلے یاد دلاتی میں نے تو کوئی ایک سکہ نہیں رکھا، سب اللہ کی راہ میں لگ گیا. تو ایسی چیزوں کو دیکھ کے ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا، ان کا خالہ میں اللہ کی قسم آپ کو آئندہ ایسے خرچ نہیں کرنے دوں گا، کچھ تو گھر میں رہنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم اللہ کی قسم کھا کے یہ کہہ رہے ہو کہ تم مجھ پہ پابندی لگاؤ گے، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، نکلو. صحیح ڈانٹ پڑی، نکال دیا انہیں. تو انہیں بڑی کوشش کی کہ گھر داخل ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ دروازہ کھلے گئی نہیں. پھر بڑے بڑے اکابر صحابہ عبد الرحمن ابن عوف اور یہ اور وہ رضی اللہ عنہم سب کو لے کر وہ گئے، تو انہوں نے دروازہ کٹکھٹایا. نے پوچھا کون، تو نام لیے جب تو فرمایا کیا چیز ہے، کیوں رکے ہوئے، اندر آؤ، میں تمہاری ماں ہوں. تو ان کا ہم سب اندر آ جائیں، فرمایا بھائی سب اندر آ جاؤ. وہ سب میں عبداللہ ابن زبیر بھی شامل تھے، اس ہیلے سے وہ اندر گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سب نے اصرار کیا کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دے دیں اور عبداللہ سے یہ نہ کریں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رو پڑی، فرمانے لگی اللہ کا نام بہت بڑا ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں نے اللہ کا نام لے کے قسم اٹھی. یہ اللہ کی عظمت تھی ان لوگوں کے دل. فرمایا میں نہیں کبھی بھی عبداللہ سے نہیں بولوں گی، میں نے اللہ کا نام لے کے قسم کھائی ہے اور اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے. خیر قصہ مختصر یہ کہ قسم ختم ہو گئی، کفارہ ادا کیا. یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے 9 سال مکہ میں خلافت رہی ان کی، اور مکہ مکرمہ ایک ہی مرتبہ دار الخلافہ بنا ہے. اور بنو امیہ سے الگ ہو گئے تھے، امویوں کی سلطنت کا مرکز شام بن گیا تھا، اور مراکز جو تھے شام تھا، دمشق، بغداد تھا، کوفہ تھا عراقیوں کا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ. اور جو آدمی حرمین شریفین پہ قبضہ ہو جاتا تھا وہ اصل سمجھا جاتا تھا. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حرمین شریفین میں تھے، انہوں نے ان بنو امیہ کو گھسنے نہیں دیا، بس حج کے موقع پہ جو چلے جاتے تھے، اور عرفات کے میدان میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہ خطیب بھی بہت بڑے تھے، بہت بڑے خطیب تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سیدنا علی اور حضرت عائشہ اور یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بلا کے، چوٹی کے خطیب تھے. بات کرتے تھے اسے جادو کر دیا، بیان دیتے تھے لوگ پاگل ہو جاتے تھے. تو وہ جو بھی حرم شریف میں جاتا تھا عرفات کے خطبے میں وہ بنو امیہ کے خلاف بولتے تھے، اور عالم اسلام پورا، نیک پاکیزہ چنے ہوئے لوگ حج پہ جاتے تھے، اور پلٹتے تھے تو وہ حکومت کے خلاف ہوتے. بنو امیہ کو، عبد الملک وغیرہ کو مشورہ دیا گیا کہ ہم بیت اللہ کے مقابلے میں مسجد اقصی کو لائیں. مسجد اقصی بنائی گئی، ریشمی پردے اور ہیرے اور جواہرات اور کیا کیا چیزیں لگائی گئیں، ماربل کے ستون، گولائی میں ان کی کٹائی اور روشنیاں، موتیوں اور ہیروں کی چمک سے رات کا اندھیرا ختم ہوتا تھا، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی وہاں تھی حرمین شریفین پہ، وہ قائم رہا اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں. تو کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ دین کے نام پر کچھ طاقتیں اٹھتی ہیں اور وہ بالکل ایک دم سے چھا جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جیسے سیلاب میں جھاگ آتا ہے، ام مذب فیضب وجفا، اللہ نے کہا وہ جھاگ چھا جاتا ہے وقتی طور پہ اور پھر وہ خشک ہو جاتا ہے اور بیکار کی چیز. اما ما ینفع الناس، اور جو اصل پانی لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے، ہم اسے برقرار رکھتے ہیں. تو اس لیے اسلام کے نام پہ بہت سی تحریکیں اٹھتی ہیں، بہت سے لیڈرز اٹھتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل دین جو ہے نا، خدا اسے ضائع نہیں ہونے دے. 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال تحریک چل گئی، آخر پہ سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور سب جھاڑو پھر جاتا ہے، وہ چیزیں رہتی ہی نہیں. پرویز کی آن بان، ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھی نہیں لیکن پڑھا ہے اور بچپن میں سنا ہے. ایوب خان پرویز کے ہاتھ میں، جو چاہتا تھا اس سے منوا لیتا، اور اس نے حدیث کے خلاف پوری مہم چلائی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، یہ وہ، یہ جو محمد بن سلمان نے حدیث پہ تبصرے کیے ہیں، ایسی چیزیں تھیں. اب پرویز کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہا، کوئی جانتا بھی نہیں کہ کتنا بڑا فتنہ تھا. لاہور میں ان لوگوں نے اذان بھی اپنی شروع کر دی تھی، کہتے ہیں کہ عربی کی اذان کا کیا فائدہ ہے، جسے تم نماز کے لیے بلا رہے ہو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کہہ رہے کیا رہے ہو، تو اردو میں اذان دیا کرو. لاہور والا نے کہا پنجابی میں اذان دینی چاہیے، پھر پنجابی میں اذان شروع ہو گئی، اور زور زور سے اسپیکر پہ کہتے تھے اللہ وڈا ہے اللہ وڈا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترجمہ تھا نا. تو جب پہلی مرتبہ دی تو عوام میں جن لوگوں میں خدا کا دین اس سے محبت، انہوں نے جا کے اتنا پتھراؤ کیا کہ دوسری اذان نہیں ہو سکی. یہ قصے چلتے رہتے ہیں، لیکن خدا کا اصل دین قائم رہتا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو جب تک کہیں پہ شریعت ہی خود فرض نہ کر دے مت تنقید کرو، مت لوگوں کی برائیوں میں پڑو، اور اس کیپیسٹی میں کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں، آدمی اور بھی معذور قرار پاتا ہے. جو بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے حوالے کر دینا چاہیے، فلاں کافر ہے، مطلب یہ مفتیوں سے جا کے پوچھو یار مجھے کیا پتہ ہے مسلمان ہے کہ کافر، فلاں آدمی گمراہ ہے یا نہیں، مفتیوں سے جا کے پوچھو، ہمیں کیا معلوم گمراہ ہے. سب سے زیادہ امن اور سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ جب بھی شبہ پڑے اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے ہدایت پہ رکھ، اللہ مجھے اس طریقے پہ رکھ جو طریق اہل السنہ کے مطابق. یہ اہل السنہ کی اصطلاح کوئی نئی نہیں ہے، آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں تو یہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ اور ان کے کچھ کے چہرے سفید، اور جن کے اَمَّا الَّذِينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے نورانی، فی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کون لوگ ہوں گے، تو فرمایا کہ یہ اہل السنہ ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا یہ لقب، یہ چیز صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا. تو اس لیے سب سے عافیت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے ساتھ رکھ جن کے چہرے قیامت میں نور والے ہوں گے، جن کی تو نے تعریف کی ہے. اور زیادہ شبہ پڑ جائے تو دین ہے نا، 40 دن مسلسل 2 نفل پڑھ کے استخارہ کرتے رہو کہ اللہ یہ جماعت ہے، یہ ہے، یہ لوگ بلا رہے ہیں، یہ کام کرنا ہے، اللہ میری رہنمائی فرما کے درج. بڑی مہمات جو ہوتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ایک ایک چلہ پورا استخارہ کرتے رہتے تھے. استخارہ وہ بھی ہے جو 2 نفل پڑھ کے اللہم انی استخیرک بعلمک، یہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، ایسے سکھاتے تھے کما یعلمنا القرآن، جیسے میں قرآن سکھاتے تھے اس طرح یہ دعا یاد کراتے تھے. یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا. اور استخارہ بہت چھوٹی سی دعا بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً استخارہ فرما رہے، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہ یہ دو چیزیں پیش آ گئی ہیں، ان میں جس میں خیر ہے اللہ میرے لیے وہ انتخاب فرما، اللہ میرے لیے وہ چناؤ کر. اس کو عادت بنانا چاہیے. جب بھی کوئی چیز خریدنی ہے بازار گئے، یہ بھی جوتا ہے، یہ بھی ہے، یہ کلر بھی اچھا لگ رہا ہے، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، یہ کپڑا بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، اس تذبذب میں ذہن کو مبتلا کرنے کی بجائے، بینگن بھی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، بھنڈیاں بھی آئی ہوئی ہیں، پتہ نہیں آج گھر میں کیا پکے گا، اس ساری بحث کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ پڑھ لینا چاہیے کہ اللہ ان میں سے جو اچھی چیز ہے میرا نصیب کر دے، بس چھٹی اللہ کے حوالے کر. یہ اللہ کے حوالے کرنا، یہ باقاعدہ سیکھنا چاہیے، سب نبٹ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جب بستر پہ لیٹو تو یہ دعا مانگا کرو. یہ کعب رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اور ایک لفظ انہوں نے اس دعا کا بدل دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ جو لفظ میں نے کہے ہیں بس یہی کہو. اس کا پہلا جملہ ہی یہی ہے کہ اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اللہ میں نے اپنا سارا وجود، اپنے ارادے، اپنی روح، اپنا جسم، سب تیرے حوالے کر دی. وفوضت امری الیک، اللہ میرے کس کام میں نفع ہے، کس میں نقصان ہے، اللہ تیرے سپرد کر دی. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ کسی مصیبت سے بچانے والا، کسی تکلیف سے بچانے والا، کوئی ٹھکانہ، کوئی شیلٹر، کوئی چیز اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ تو نہ جو. آمنت بنبیک الذی ارسل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ آمنت بنبیک الذی ارسل، آمنت بکتابک الذی انزلتا، اللہ اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، وبنبیک اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. انہوں نے رسول کا لفظ پڑھ دیا. صحیح بخاری میں آیا ہے، دیکھ لیجیے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہی لفظ کہو جو میں نے کہیں. تو یہ بہت سی چیزیں جن میں انسان فیصلہ اللہ کے حوالے کر دے، بس اللہ کر دے گا اس کا کچھ نہ کچھ، صبر کر. تیسرا استخارے کی قسم، یہ تو ایک دم جھٹ سے کر لیا کچھ وقت. صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے 40-40 دن. حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا، حضرت عراق فتح ہو گیا اور میرا خیال ہے اب ہمیں آگے بڑھ کے ایران کو بھی لے لینا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سنا پھر وہ چپ رہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ یاد دلاتے رہے. فرمایا ٹھیک ہے سعد، سوچتے ہیں. 40 دن کے بعد فرمایا کہ میں نے مسلسل 40 دن اللہ سے مانگا ہے کہ ایران اتنی بڑی طاقت سلطنت، اس سے ٹکر لیں یا نہ لیں. 40 دن کے بعد پھر یہ تقریر کی، کہا ساتھ مجھے شرع صدر ہے، ہمیں ایران پہ حملہ کرنا ہے. اور کہا کہ اچھا تم جاؤ اب تیاری شروع کرو، اور سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ایران میں گھسنے کے جو راستے ہیں اس کا نقشہ مجھے بھیجو. کمال کی بات ہے، نقشہ جب آیا تو سعد رضی اللہ عنہ کے لکھا کہ سعد میں ایران کا سفر کر چکا ہوں، یہ نقشہ ٹھیک نہیں ہے جو تم نے بھیجا ہے، کئی جگہیں اور ہیں جہاں سے ایران میں داخل ہوا جا سکتا ہے، تم نے ان کی نشاندہی ہی نہیں کی. پھر سعد رضی اللہ عنہ دوسرا نقشہ بھیج، فرمایا ہاں یہ ٹھیک. پھر پلاننگ ہوئی، سب کچھ ہوا جو بھی ہوا، لیکن 40 دن تک فرمایا میں نے استخارہ کیا. ہم زندگی کے بڑے بڑے کام ایک مرتبہ بھی اللہ سے مشورہ نہیں کرتے. یہ عادت نہیں رکھنی، یہ نہیں کرنا چاہیے. شادی کرنی ہے، رشتہ دینا ہے، بیٹیوں کے رشتے، بہنوں کے رشتے، تو کوئی آسمان عمومی طور پہ نہیں ٹوٹ پڑتا. مہینہ ڈیڑھ مہینہ انتظار کیا، اللہ سے روز 2 رکعتیں پڑھ لی، مانگ لیا کہ اللہ یہ اگر اپنے انجام کے اعتبار سے اچھا ہے تو ہو جائے، نہیں ہے تو اے اللہ، اور وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ پھر ہو کے رہتا. اسی طرح دین میں افراد کی مخالفت، دین میں جماعتوں کی مخالفت، آپ کے بزرگ جو تھے بڑی احتیاط سے کام لے. یہ غلام قادیانی کے کفر کا مسئلہ پیش آیا، رامپور میں شادی تھی ایک، اور رامپور کی شادی میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے، حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ. مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے، ان کے قرآن پاک کے ترجمے کی تسہیل کی ہے، وہ اب دنیا میں نایاب ہو گیا، اس کا ایک نسخہ ہمارے ہاں ہے، کوئی آدمی نہیں ملتا جو اس پہ محنت کرے، کام کرے کہ اصل نسخے میں کیا لفظ تھا، حضرت نے اس کی جگہ جو اب اردو زبان بدلی ہے اس میں کیا لفظ ڈالا ہے، اس کے معنی یہ وہ اور کہیں چھپ جائے، ہمارے پاس بہت قدیم نسخہ ہے اور ہم نے اس نسخے کے علاوہ اور کوئی نسخہ ابھی تک دیکھا بھی نہیں کہ کسی لائبریری میں ہو۔ یہ بیچ میں ایسی باتیں اس لیے آتی ہیں کہ کبھی کبھی اہل علم کے کان میں یہ بات چلی جائے تو ممکن ہے کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ تو یہ سب لوگ شادی میں جمع ہوئے، تو کسی نے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت، مولانا قاسم صاحب بالکل سادہ رہتے ہیں، سادہ سے کپڑے پہنے، وہ اتنے سادہ تھے کہ ایک دن دارالعلوم میں، مدرسے میں، دیوبند میں بخاری شریف پڑھانے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک نور باف ملا، نور باف کہتے ہیں جلاہے جو کپڑا بنتے ہیں، تو اتنے سادہ تھے کہ اتنا بڑا صاحب علم و تقویٰ، تو جلاہ کہتا ہے کہ آج سوت کا کیا بھاؤ ہے، تو بہت سادگی سے فرمایا کہ صبح سے مارکیٹ نہیں گیا، ہے جواب سچ کہ صبح سے بازار نہیں گیا، لیکن سادگی دیکھو کہ وہ بھی کیا پوچھ رہا ہے اور کس سے پوچھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت انہیں کہیں کچھ تھوڑا بہت بند سنور کے، جیسے علماء ہوتے ہیں، کوئی دستار بندی، کوئی ایسی چیز جو ممتاز کرے، امتیاز پیدا کرے۔ تو انہوں نے کہا میں اس شخص کو کیسے سمجھا سکتا ہوں، یہ اگر میں خدا کی قسم کھاؤں تو میری قسم نہیں ٹوٹے گی، کہ اللہ کی قسم یہ ایسا آدمی ہے جو اس دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بدتر اور کم درجے پر یقین رکھتا ہے۔ ہم نے عمر بھر اس کو دیکھا ہی نہیں کبھی کہ کوئی ایسی بات اس پہ اپنی تعلی، اپنا میں، ان کا یہ تو اتنا اپنے یقین میں پکا ہے کہ مجھ جیسا خراب آدمی دنیا میں ہے ہی کوئی، بہت سخت الفاظ فرمائے تھے، وہ نہیں دہراتا۔ بات اس شادی کی مجلس میں ہوئی کہ غلام قادیانی کیا ہے، تو اس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گمراہی کا فتویٰ دیا، سب کچھ، ان کا حضرت کافر ہے، فرمایا مولانا یعقوب صاحب ہم سب کے بڑے ہیں، حضرت سے پوچھو۔ انہوں نے کہا میں بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے ایک دن فرمایا کہ میں نے اس کے بارے میں اللہ تعالی سے عرض کیا کہ مجھ پہ اس کی حقیقت واضح فرمائیں، تو میں نے دیکھا گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور گدھے پہ بھی بیٹھا ہے تو کوئی سواری چلاتا ہے نا، گدھا ادھر کو جا رہا ہے اور اس نے منہ ادھر کو کیا ہوا ہے، گدھے پہ بھی ڈھنگ سے نہیں بیٹھے۔ تو یہ گمراہی سے انہوں نے اسے تعبیر کیا۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں بھی رائے دیتے ہوئے نا، خاص طور پہ جب دین کا کام ہو رہا ہو، کبھی ایسی مخالفت نہیں کرنی۔ انہوں نے یہ کتاب لکھ دی، اس میں یہ لکھ دیا، اچھا بھائی وہ کتاب میں دیکھوں گا، پڑھوں گا، پھر انہیں یہ کہہ دیا، یہ ہو گیا۔ اچھا کہاں سنا آپ نے، اول تو ان جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، بس اللہ سے ہدایت مانگو، زیادہ خشخشہ دل میں آیا استخارہ کر لیا، روز دو نفل پڑھ لیے کہ اللہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا۔ اور یہ اب کی بات نہیں ہے، ایک لڑکا تھا اور اس کے ذہن میں تھا کہ دین کے بارے میں بہت سی باتیں میں سنتا ہوں، ان میں کون سا فتویٰ صحیح ہے، کون ہے جس کے پاس جانا چاہیے. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی. اس نے کہا کہ اللہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو آدمی حق پہ ہے نا, جو سچی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے, اس کے پاس لے جا. تو اس نے کئی دن استخارہ کیا, پھر مدینہ منورہ آیا. تو جب وہ جوتے اتار رہا تھا, رکھ رہا تھا, تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جوتے پہن رہا ہے, بہت نورانی چہرہ اور بہت اچھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا, اس کا حضرت آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں. ان کا حضرت میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ ملا دے, اللہ نے آج آپ سے ملا دیا. ان کا آؤ بیٹھو میرے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے لوگ تمہارے پاس آئیں, اور جب ایسے لوگ آئیں جو دین کی طلب میں آتے ہیں تو ان کی عزت کرنا, ان کا احترام کرنا, انہیں کھانا کھلانا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساری, اس نے کہا حضرت میں اللہ سے مانگتا رہا. انہوں نے کہا تم صحیح جگہ پہنچے ہو, پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تم چاہتے ہو, دین کیا ہے, میں تمہیں سکھاؤں. اللہ تعالیٰ ایسے رہنمائی کرتا ہے. اس لیے بہت گمراہی کی چیزوں میں لوگ پڑ جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچھا خاصا دین کا کام کوئی شخص کر رہا ہے, محض جھوٹ پہ, تہمت پہ, محض اس پہ اپنی نادانی کی وجہ سے اعتبار کر لیا اور اس شخص سے استفادہ نہیں. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, بڑی تحریک اٹھی ان کی, سب کچھ ہوا. وہ اس درجے تک پہنچے کہ ہر زمانے میں نا یہ ایک نئی بات ہے, ہر زمانے میں نا تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی شخص ملے گا جو حق اور باطل کی کسوٹی ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں حق اور باطل کی کسوٹی ہو گئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ علی تم پہ ایک ایسا دور آئے گا لا یحبہ الا مومن, کوئی آدمی جو تم سے محبت کرے گا بس وہ مومن ہوگا, اور جو تمہیں برا کہے گا وہ منافق ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ معیار بن گئے تھے اپنے دور میں, کہ جو ان سے محبت کرتا تھا وہ حق پہ گنا جاتا تھا, جو ان کا مخالف تھا وہ زیادہ صحیح نہیں. سید صاحب رحمت اللہ علیہ جب تحریک اٹھی ہے تو نواب صدیق حسن خان مرحوم, وہ تو بعد میں تھے, بہت لوگوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں سید صاحب کسوٹی ہو گئے ہیں, جو ان کے ساتھ ہے حق پہ ہے اور جو ان کا مخالف ہے وہ سکھوں کی حکومت کے ساتھ ہے وغیرہ وغیرہ. سید صاحب رحمت اللہ علیہ اس امت کے لیے خدا کی بہت بڑی رحمت تھے, بڑا کام اللہ نے ان سے لیا. یہ جتنا مدرسہ دیوبند یہ وہ جو نظر آتا ہے, یہ ساری چیزیں اس ایک ہستی کی مرہون منت ہیں. لمبی تاریخ ہے, اسے نہیں چھیڑنا, لیکن پٹھانوں نے جو ان کے ساتھ کیا بہت خراب چیز, ان کی ساری زندگی کی محنت اور کمائی, 400 ان کے قاضی, ان کے مفتی, ان کے تربیت یافتہ, جسے پورے افغانستان اور سرحدی علاقوں میں, پشاور میں وغیرہ وغیرہ انہوں نے شرعی نظام نافذ کر دیا تھا, پٹھانوں نے پوری پلاننگ کے تحت ایک ہی رات میں ان 400 آدمیوں کو شہید کر دیا. سب قاضی شہید ہو گئے, مفتی شہید ہو گئے. سید صاحب رحمت اللہ پہ بڑا گہرا اثر اس بات کا ہوا. پھر کوئی جہاد کا تذکرہ کرتا تھا تو فرماتے تھے اب جہاد کا نام نہ لو. پھر بالا کوٹ گئے, خیر شہادت ہو گئی. حضرت نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے یہ کرتوت کیے تھے پٹھانوں, اور کہا میرے ساتھ تم نے کیا کیا. میں نے کیا ایسا جرم کیا؟ میں نے یہی تو کہا تھا کہ جن لڑکیوں کی منگنیاں ہو گئی ہیں اور وہ پیسے کی وجہ سے ان کے ماں باپ رخصتی نہیں دے رہے، یہ 3 دن کے اندر اندر تمام ایسی بچیوں کی رخصتیاں کرواؤ اور پیسے کو بیچ میں سے ختم کرو کہ باپ اپنی بیٹی کو پٹھان بیچ رہا ہے، میرا کیا جرم ہے؟ پھر فرمایا میرا یہی جرم ہے کہ میں نے کہا کہ عشر دینا پڑے گا، اللہ نے اسے متعین کیا اور یہ نظام ہمیں قائم کرنا ہے۔ تو تقریر فرمائی تو پٹھانوں نے تلواریں لے کے آئے ہوئے تھے نا، تلوار کو نکالا اور پھر اس کے بعد نیام سے خط نکالے، ایسے خط جو کپڑے پہ تحریر کیے گئے تھے، ایسے خطوط جو اس پہ کاغذ پہ تحریر کیے گئے تھے، اور وہ بڑے بڑے پیرخانے ہندوستان کے انہوں نے تحریر کیے تھے، لکھا تھا کہ تمہاری بستی میں ایک آدمی آیا ہے، اس کا ایک لشکر ہے، وہ دین کے دعوے کرتا ہے، سید احمد نام ہے اس کا، اور یہ محمد بن عبد الوہاب کے شاگرد ہیں، اور سب سے عمدہ دین کا کام یہ ہے کہ انہیں مار دو بس۔ یہ خطوط چوری چھپے بھیجے گئے تھے، شیطان نے اپنا عمل دکھایا اور سید صاحب رحمۃ اللہ کا فیض پھر نہیں جاری ہو سکا، اسی لیے انہوں نے بالا کوٹ کے میدان میں فرمایا کہ بس یہ آخری مارکا ہے اور لاہور بھی یہی ہے اور اللہ کی جنت بھی یہی ہے، تب جو فیصلہ ہوگا اب یہی ہوگا۔ اس لیے بہت مرتبہ ہم دینی شخصیات، دینی جماعتوں کے متعلق ہم دیندار خود گمراہ ہو جاتے ہیں، اے بھیا اللہ سے مانگو کہ اللہ رہنمائی فرما، پریشان ہوں، کدھر جاؤں، کیا صورتحال، حقائق پہ غور کریں، کتاب منگاؤ تو صحیح نہ یاد، کتاب لاؤ کہاں لکھا، کئی واقعات چیزیں ہوئیں وہ جنہیں گمراہ کہتے تھے، ہم بھی ان سے اختلاف کرتے تھے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ بھی تو نہیں تھا کہ ان کی کتاب منگائی، ان کا اس میں نکالے ذرا کہاں لکھی ہے یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ میں نے تو پڑھی نہیں، آپ سوچیں جس شخص کو بھی آپ یہودی اور کافر اور کیا کیا کہہ رہے تھے، اتنا بڑا جملہ آپ نے بغیر پڑھے کہہ دیا، وہ اللہ کا رشتہ دار ہے اور نہ آپ اللہ کے رشتہ دار ہیں، اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ کل گناہ سے اصل چیز جو بچاتی ہے نا وہ پکڑ کا خوف ہے بس، جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے نا کہ اللہ پوچھے گا، پکڑا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ دریافت کرے گا، بس یہ کافی، اس سے بڑا کوئی حل نہیں۔ اصل چیز محاسبے کا ڈر ہے کہ خدا پوچھے، یہ چیز ہوتی ہے، اور اگر خدا کا خوف نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی تدبیر گناہ سے نہیں روکتی، ہم نے تو نہیں دیکھا بھی۔ سب سے مؤثر چیز آخرت کا خوف ہے، سب سے مؤثر چیز قبر میں حساب کتاب، سب سے مؤثر چیز اللہ کی طرف سے پوچھ ہے کہ یہ کہا کہ ما یلفظ من قول اللہ لدی رقیب نتید، تم اپنے زبان سے ایک لفظ بھی جو کہتے ہو اللہ کے فرشتے اس کو لکھتے ہیں اور اس کے نگران ہیں۔ اس لیے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو فراست سے بات کرتے ہیں، یہ پیشن گوئیاں کرنا کہ تم دیکھنا یہ ضرور گمراہ، یہ تم دیکھنا اس جماعت میں، چھوڑ دیں اس کو، اللہ سے دعا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ دیندار لوگ اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے خود ایک دوسرے کو نہ کاٹیں، بہت ضروری، خیر کا کام کر رہا ہے، شریعت نے اس کی مخالفت ضروری قرار ہی نہیں دی۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ کوئی فتوے کا کام بہت اچھا کر رہا ہے بھائی، کوئی تفسیر لکھ بہت اچھا کر، یہ تبلیغ بہت اچھا کر، یہ فرینچ اور انگلش اور چائنیز پڑھ رہا ہے تاکہ زندگی وہاں جا کر ان ممالک میں ان کی زبان میں دعوت دے انہیں. سبحان اللہ، کیا کہہ، یہ تھوڑے کہ انگلش اور انگلش پڑھے لکھوں کو کیا آتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، بہت غلط چیزیں اور غلط نظریات. حضرت تھانوی نبر اللہ القدوم کے کتنے ہی خلفاء ہیں جو انگلش پڑھے لکھے، جنہوں نے کالج یونیورسٹی میں ان جگہوں پہ تعلیم حاصل کی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ کے یہاں آئے اور حضرت نے بالکل دھو کے رکھ دیا، وہ جو اثرات اس تعلیم کے تھے نکال دیے، وہ سیدھے سادھے اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کے ساتھ تعلق والے لوگ بن گئے. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، یہ ہماری اسلامی دنیا میں یہ بہت بہت عام ہو گیا ہے. مراکز تباہ ہو جاتے ہیں، جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، تہمتیں لگتی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ملحد اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہے تم دینداروں کا حال، یہ دیکھو نا فلاں فلاں کو، فلاں فلاں کو یہ کہا. یہ تماشا جو ہے یہ ملحدین اٹھاتے ہیں، ملحد لوگ. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی اتنے محتاط تھے یہ لوگ کہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے کہ ان سے پوچھو، حضرت سے پوچھو. اس سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے بخاری میں آتا ہے کسی نے پوچھا کوئی مسئلہ، تو فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں عراق سے. فرمایا کوفہ سے؟ اس کا جی. فرمایا الیس فیکم صاحب النعلین والوسادہ، تم میں بھی وہ ہستی موجود نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتی تھی؟ یہ بڑی بات ہے، آدمی بیٹھتا ہے، جوتے اتارتا ہے، کسی وقت جوتے پہنتا ہے، ہر وقت ساتھ رہنا پڑتا ہے اور جوتوں کی بھی حفاظت کرنی پڑتی. والوسادہ، جس کے پاس تکیہ ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت تکیہ بھی ساتھ رکھتا تھا کہ کہاں آپ لیٹیں، کہاں نیند کی ضرورت پیش آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ والسواک، اور جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک بھی رہتی تھی وہ نہیں ہے وہاں. تو جو پوچھنے والا تھا وہ تعجب سے دیکھا کہ مطلب کون؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود. کیا تم نہیں جانتے؟ ابن مسعود ہمارے نزدیک اللہ کے قرب کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، وسیلہ. یعنی جو وہ فتویٰ دیتے ہیں وہ فتویٰ ایسا ہوتا ہے جس پر عمل کر کے، نیکی کے کام کر کے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. اس نیکی میں شبہ نہ کرو جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فتویٰ دے. اتنے محتاط تھے فتوے میں کہ ایک جگہ فرما دیا تھا کہ طلاق نہیں ہے. وہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، تو حج پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے خاص طور پہ بٹھا کے ارشاد فرماتے کہ میں نے یہ یہ فتوے دیے ہیں، یہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں تمہاری رائے کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی کہتے تھے حضرت میں نے اس سال یہ یہ فتوے دیے اور آپ کی رائے. اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ یہ طلاق ہو گئی. پھر سمجھایا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ واپس گئے، پھر اس قبیلے کو ڈھونڈا، اس میں گئے، اس آدمی کی تلاش کیا، جا کے اس کو بتایا کہ وہ جو میں نے فتویٰ دیا تھا وہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب میں بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. تو یہ کہ اس سے رجوع کرو، اس سے پوچھو، اس سے بات کرو. خدا کا خوف، ہم دیندار کہلاتے ہیں اور ایک منٹ نہیں لگتا کسی کو کافر قرار دینے میں، مرزائی قرار دینے میں. یہ بغیر تحقیق کے جو ہر ایک کو کافر اور مرزائی قرار دینا تھا نا، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اس فتوے کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، اب لوگ اس کا اثر ہی نہیں لیتے، لوگ کہتے ہیں کہتے رہو تمہارا کیا ہے، تم تو ہر ایک کو ہی قادیانی کہتے ہو. کراچی کا قصہ پیش آیا نا، سپریم کورٹ میں انہوں نے کہہ دیا کہ اس مسجد کو توڑیں اور یہ پبلک پلیس ہے. کئی ہفتے چلتا رہا، تو وہاں فضل الرحمان صاحب گئے، انہوں نے تقریر کی، ان کا چیف جسٹس نے $10 کروڑ امریکہ سے لیے اور یہ قادیانی. پر ایکاہ کے برابر کسی نے اس بات کو وقعت ہی نہیں دی. یہ بہت بڑی بات. کون سا چیف آف آرمی سٹاف ہے جو اس ملک میں آیا اور لوگوں نے اسے قادیانی نہ کہا؟ قمر باجوہ کے مطلب قادیانی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے ایک دن بلا لیا آئیس آئی جو بھی اس کے ہوں گے ڈی جی، ان کو فون کر گئی، کیا فضول باتیں، بلا لیا. اگلے دن وہ صحیح پکے خالص مومن، ضیاء الحق کا دیانی تھا. بڑا یہ چلتا رہا. کوئی ہے ایسا جس پہ یہ فتویٰ نہ لگاؤ حتیٰ کہ اسے اپنی وقت کھو دی؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا یہ فرمایا. تو کافی مرتبہ جب کہہ چکا تو ان کا بیٹھ جا، اس کا حضرت میں حدیث سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی جب کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو ہم اپنے پورے جسم سمیت سننے بیٹھ جاتے تھے اور احترام کرتے تھے اور کان لگا کے سنتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. اور جب تم جیسے جھوٹے آ گئے ہیں بیچ میں تو اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ 10 مرتبہ کہتا ہے. فلاں 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 جو آدمی ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ بولتے ہیں، اب ہم بس انہی کی سنتے. یہ چیزیں. اور کوئی نظام نہیں ہے کوئی پوچھے کہ آپ ضیاء الحق کو مرزائی کہتے تھے کافر کہتے تھے، اب کدھر گیا اس کا کفر، اب کدھر گئی مرزائی؟ اب چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ انہیں کہتے تھے، کہاں ہے لائن ثبوت؟ تو یہ دینی حلقوں کی بڑی کمزوری ہے، آپ اس میں نہ پڑھنا. کوئی جماعت کوئی فرد جب تک شریعت فرض نہ قرار دے کہ اس کی مخالفت کرو مت چلیے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی کام لے رہا ہے، آپ سے بھی، وہ بھی دین کا کچھ کام ہے، یہ بھی دین کا. جو کھوٹا ہوگا اللہ اسے خود ہی مٹا دے گا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ فتنے خود بھی سمٹ جاتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ پوری اسلامی دنیا میں اخوان الصفہ غالب آ گیا. اخوان الصفہ جو تھا یہ 90 کے قریب رسالے تھے، کچھ لڑکے جمع ہو گئے، پڑھے لکھے تھے، 30 سال سے بھی کم عمریں تھیں ان کی، 27-28 سال کے ایسے. انہوں نے کہا دین میں بہت فساد پھیل گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اصلاح کریں. کیا فساد پھیل گیا؟ اسپین میں کچھ کہا جا رہا ہے، بغداد میں کچھ کہا جا رہا ہے، اتنے فرقے ہو گئے ہیں اور دین پرانا ہو گیا ہے، اسے اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے. ایک یہ بھی بڑا عذاب ہے کہ دین کو عصر حاضر کے موافق بنانا ہے. ان میں جو بہت پڑھے لکھے تھے انہوں نے رسائل کو لکھنا شروع کیا، 90 رسالے انہوں نے لکھے اخوان الصفہ کے نام سے، اور 100 سال سے کم عرصے میں وہ پورے عالم اسلام میں پھیل گئے. یعنی حالت یہ تھی کہ ان کی تیسری نسل جب آئی ہے تو کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں نے ان رسالوں کو نہیں پڑھا. اتنے اس سحر اور جادو میں گرفتار ہو گئے لوگ, ہر نسل کا فرد پڑھا لکھا اور وہی. کئی مرتبہ میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹے یہ پیغام دیکھ دیں یہ چیز, تو ہنستے ہیں کہ آپ کو بھی موبائل کا استعمال میں نہیں آتا بیٹے. تو ہنستے اس لیے ہیں کہ ان کے لیے بچوں کا کھیل ہے نا اب یہ موبائل, کہ فلاں کو ای میل کر دیا یہ کر دیا, تو اب کیا سیکھنا ہے اس ای میل کو اور اس کو, تو اب تو کچھ اور ہی سیکھیں, کہیں اور جانا ہے. تو مجھے ان کی ہنسی پہ خیال آتا ہے کہ ایک دور ایسا بھی تھا. اخوان الصفا کے 90 رسائل کوئی متحمل نہیں تھا یہ کہہ سکے کہ میں نے نہیں پڑھا, سب پڑھتے تھے. وہ دین کو اب کر رہے تھے تجدید اس کی, تو انہوں نے ایسے ظالم تھے ولیعز باللہ کہ نکاح اور طلاق کے مسائل پہ بھی غور کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی بندشیں بتائی ہیں اور جو اللہ نے نکاح کی بندشیں بتائی ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ایک اور بات آپ سے عرض کروں, دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو بس اشارہ ہی کرتے ہیں آپ سمجھ جائیں گے. جوانی کی عمر میں شریعت نے جنس کے متعلق گناہ یا ثواب جتنی چیزوں کا بیان کیا ہے نا, اس سے جوانی کی عمر میں لڑکوں اور لڑکیوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے, وہ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تلاش. اب تو بہت آسان ہو گیا. یاد رکھو, اس کی اگر صحیح تشریح نہ کی ہو اور نہ صحیح سمجھ میں آئے, وہ گمراہی کا باعث بن جاتا. کوئی نہیں کہتا نہ پڑھو, پڑھو, لیکن جو اساتذہ ہیں ان کی نگرانی, وہ بتاتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا, اس کا اصل مفہوم کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ فرمایا ہے تو کس لیے کہا. اور گمراہی جہاں سے آتی ہے نا, یہ جتنے بھی گمراہ ہیں یہ ہمیشہ ایسی چیزوں کو اٹھائیں گے حدیث سے اور کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے, یہ بات ہے, یہ تمہاری حدیثیں ہیں, تمہارے ہاں تو حدیثوں میں یہ آیا ہے, تمہارے ہاں تو حدیثوں میں یہ آیا ہے. اب بچہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں کروں کیا, حدیث میں واقعی آیا ہے بخاری میں, پوری بخاری میں اسے کوئی چیز, پوری مسلم میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ملی. قابل اعتراض ملی تو یہ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی میں غسل فرما لیتے تھے. بات پانی کی ہو رہی ہے کہ پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے. جو شاگرد تھے ان کا ام المومنین اتنے تھوڑے پانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیتے تھے, انہوں نے کہا میں نہا کے تمہیں دکھاتی ہوں, منگاؤ پانی. پانی منگایا گیا تو ام المومنین نے کہا دیکھو میں نے نہا لیا یہ اتنے پانی میں. کوئی اور چیز پوری مسلم نہیں, اس پہ آ کے اٹک اڑ جائیں گے, گمراہ کریں گے کہ وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, ام المومنین رضی اللہ عنہ نہا رہی ہیں, یہ کیا ہے تمہاری حدیثوں میں. اب جس نے ان کے مکر نہیں سمجھے ہوئے نا, وہ کہتا ہے یار واقعی. اور اسی کی جو دوسری روایات ہیں کہ پردے کے پیچھے تھی ام المومنین اور انہوں نے پانی منگایا اور وہ نہائی, یہ سب چیزیں درمیان میں دوسری کتابوں میں اسے چھوڑ گئے اور ٹھیک اس پوائنٹ کو لے لیا جس سے لوگ گمراہ ہو سکے. یہ چالاکیاں کرتے ہیں. ام المومنین رضی اللہ عنہ سچ کہتی ہیں, شاگرد ادھر بیٹھے ہیں, پردہ ہے, نہا کے تشریف لائیں اور فرمایا دیکھو اتنے پانی میں نے غسل کر لیا. یہ ہمیشہ اس پہ آ کے اٹک جاتی ہے سوئی. تو اخوان الصفا والے جو تھے نا رسائل، انہوں نے کہا نکاح جو ہے اس پہ بھی غور کرو، اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. پھر اپ ٹو ڈیٹ کرنے میں انہوں نے جس بے باکی اور بے حیائی اور کفر کی باتیں لکھی، جی نہیں چاہتا اس کا تذکرہ کریں. ولیعوذ باللہ، ایسی بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ اللہ کی پناہ. ہم اس سے ذکر نہیں کرتے کہ آپ بچے ہیں، کوئی چیز ذہن میں بیٹھنا چاہے. شراب پہ غور ہوا اور قرار پایا کہ جو شراب نشہ پیدا نہ کرے اس وقت تک تو جائز ہے، اس سے اگلا قطرہ حرام. فتویٰ آ گیا نا جی، جتنی مرضی پیے جاؤ. کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ کیوں حد جاری کرتے ہو؟ اپ ٹو ڈیٹ اسلام یہ ہے کہ اب شراب کی نئی نئی قسمیں آ گئی ہیں، اس لیے جب تک نشہ نہ پیدا ہو تب تک اجازت ہے. یہ اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا دین اب. ولیعوذ باللہ، بہت سی ایسی گمراہی، اور ان سب گمراہیوں کی تہ میں اب تک جو اصل جذبہ ہے وہ یہ کہ گناہ کو مباح قرار دیا جائے. بس مباح کیا ہوتا ہے؟ جس کے کرنے پہ عذاب نہیں، چھوڑ دینے میں ثواب نہیں. نیوٹرل چیز ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حالت احرام سے باہر آؤ، فاستادوا، تو شکار کرو. اب اساتذہ سے نہ پڑھا ہوا ہو نا قرآن، تو سورہ مائدہ کی سائد کے ترجمے پہ جب پہنچے گا تو سوچے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، خدا کا حکم ہے، تو پھر وہ شکار ہی کرے گا. ایک صاحب تھے، وہ ہمیشہ جمعے کے بعد حجامت کراتے تھے. اپنے زمانے کے ایسے لیڈر تھے، لوگ جمع ہوتے تو جمعے کے بعد ہمیشہ سر منڈاتے تھے، اس طرح کرواتے. ایک حدیث کے اچھے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ جا کے ایک دن پوچھا کہ حضرت یہ آپ جمعے کے بعد جو سر کے بال حجامت کراتے ہیں یہ کیوں؟ آپ نے شاید سنا ہو حج کے احکامات میں حلق یا قصر، حلق یعنی اس طرح پھروا دینا اور قصر کینچی سے بالوں کا کاٹ دینا. انہوں نے کہا حضرت آپ پوچھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے حلق نہیں ہونا چاہیے، منع کیا ہے، تو اس لیے میں جمعے کے بعد کراتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کہاں آیا؟ ان کا فلاں روایت میں. انہوں نے کہا اے وہ حلق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے حلقے بنا کے مسجدوں میں نہ بیٹھا کرو، جمعے کی تیاری کیا کرو. تو آپ حلق کو حلق سمجھ رہے ہیں اور جمعے کے بعد جا کر بال کٹاتے ہیں. یہی ہوتا ہے جب حدیث اور یہ چیزیں اساتذہ سے نہ پڑھی ہوئی ہوں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں. انہوں نے بھی یہی کیا ہے، یعنی اب بھی کہ گناہ جو ہے نا مباح ہو جائے. اللہ کہتا ہے کہ حج کر چکو تو پھر شکار کرو، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، حتیٰ کہ مستحب بھی نہیں. مستحب بھی ہوتا تو سعودیوں کو تو پھر جنگلات لگانے پڑتے، جانور چھوڑنے پڑتے. اللہ نے فاستادوا کا یہ مباح کی ایک مثال ہے کہ شکار کر سکتے ہو. یہی یہ جتنے پچھلے اور اگلے ہیں نا، ان سب کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ گناہ کو مباح قرار دیا جائے کہ تم کرو نہیں، تم دیندار ہو، نیک ہو، ٹھیک ہے نہ کرو، لیکن اگر ہم کریں تو فتویٰ بھی نہ دو، ہمیں برا بھی نہ کہو. بس گناہ جائز چیز ہو جائے. نہ پیو شراب، لیکن میں اتنی تو اجازت دو کہ جب تک نشہ نہیں آتا ٹھیک. یہ سب ان کے اندر یہی ہے، اس لیے کہ لذت جو ہے نا یہ معصیت تک پہنچاتی ہے، یہ لذت ہے جو معصیت تک پہنچاتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد رکھنا، اور وہ ہے موت. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہماری دنیا میں اب بھی ہمارے بچے ان چیزوں سے گمراہ ہوتے ہیں، دین کے نام پہ دینداروں ہی کی جڑیں کاٹنا نہ کریں. بس اللہ نے جہاں ضروری قرار دیا ہے، اور اگر بولنے والا لکھنے والا عوام میں سے ہے تو بالکل ہی نہ کرے گا. یار جاؤ مفتیوں سے پوچھو، میرا اس سے کوئی تعلق، مجھے کیا پتا ہے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. جان چھڑائے ان کے لیے موبائل، پھر انشاءاللہ بات کریں گے.